بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دروب على محمد وعلى محمد ماہ مبارک رمضان اور اس کے لیے شب کا انتخاب کیا شب دعا کے لیے جو انشاءاللہ جوانوں کی ایک اچھی کوشش ہے. جوان جب مسجد میں جمع ہو, جوان جب دعاؤں کے پروگرام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے, جوان جب اللہ کی عبادت کے لیے کسی بھی طرح کے پروگرام کا انعقاد کرے تو ویسے ہی شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. شیطان بہت پریشان رہتا ہے کہ اس جوان کو کس طرح سے, وہ تو چاہتا ہے مسجدوں سے باہر لے جائے, وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کو دنیا کے رنگ میں رنگ دے. لیکن جب جوان مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں تو واقعی ایک بہت ہی بابرکت آپ کی زندگیوں میں بھی اور بڑی برکت ماہ رمضان انشاءاللہ آپ کے شامل حال کرتا ہے. میں قرآن کی جس آیت, مختصر سی آیت کی جو رمضان سے متعلق ہے, کوشش کریں گے کہ تین مراحل میں اپنی گفتگو, پہلا جو خود ماہ رمضان کی مناسبت ہے اس پر تھوڑی سی بات ہو جائے, دوسرا انشاءاللہ جو جوانوں سے آپ کے ایمان سے متعلق بات ہے, آپ کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط مستحکم کرنے کے لیے دوسرا موضوع انشاءاللہ, اور تیسرا پھر حالات کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ روشنی ڈالیں گے. قرآن کی جو آیت ہم نے پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے آئے, کتب علیکم الصیام, آپ لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے, لکھ دیا گیا ہے. کما کتب من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر لکھا گیا تھا, لعلکم تتقون, اور ہدف ان روزوں کا آپ کو بتقویٰ بنانا ہے. قالت الیہود, یہود کہتے ہیں, والنصارہ دونوں کہتے تھے, یہود اور نصارہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ قالت الیہود والنصارہ نحن ابناء اللہ, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, یعنی صرف اس لیے کہ رسول اور آسمانی کتابوں کی اطاعت سے نکل جائیں, رسول اور آسمانی کتابوں کی, انبیاء اور آسمانی کتابوں کی اطاعت سے نکل جائیں, دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں ڈائریکٹ, ہمیں ضرورت تو ہے ہی نہیں شریعت کی, ہمیں کیوں کہہ رہے ہو عبودیت ضروری ہے, شریعت ضروری ہے, عبادت ضروری ہے, ہم تو ڈائریکٹ اللہ کے بندے ہیں, سوری اللہ کے بندے نہیں ہیں, ابناء اللہ اللہ کے بچے, اللہ کے بیٹے, ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے قرآن کی آیت ہے, اطیعوا اللہ ورسولہ, اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. ثابت ہوگا کہ اللہ کی اطاعت میں ہو جب تم رسول کی اطاعت کرو گے, تب پتہ چلے گا. میں نے ایک اور آیت بھی آپ کے سامنے شاید پیش کی ہو پہلے, قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ ان کنتم, یا قل, آپ کہیے رسول اللہ, آپ کہیے ان لوگوں سے, قل ان کنتم تحبون اللہ, کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, تو پھر آپ اپنی اطاعت کروائیے, یعنی اے رسول اپنی اطاعت کروائیے, اگر یہ دعوے میں سچے ہوئے کہ یہ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کی اطاعت کریں گے, اور اگر یہ دعویٰ جھوٹا ہے تو یہ کبھی بھی آپ کی اطاعت نہیں کریں گے. یعنی اللہ کی اطاعت, اللہ سے محبت لازمی تقاضا ہے کہ تمہیں رسول کے پیچھے چلنا ہے. میرا ڈائریکٹ رابطہ ہے اس سے یہودہ بات کوئی نہیں ہے کہ جو یہودی اور نصارہ نے کی, اور وہ آہستہ آہستہ کسی اور شکل میں آئے, تمام ادیان اور اسلامی فرقوں میں بھی آ گئی, اور اب باقاعدہ ایک گروہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی رسول کی حدیث, رسول کی روایات, رسول کی لائی ہوئی باتیں, اس میں بڑا اختلاف ہے. تو ہم تو ڈائریکٹ قرآن کے ماننے والے ہیں, ہمیں دلیل دو قرآن سے, ہمیں قانع کرو قرآن سے. جب آپ سیرت کی بات کریں, جب آپ کوئی رسول کا پیغام دیں, تو وہ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن کو پیش کرتے ہیں کہ ہم تو بھائی قرآن اور اللہ کے ماننے والے ہیں, اس سے بات کرو. تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, آپ مومن ہوتے ہی نہیں, آپ متقی ہوتے ہی نہیں, آپ مسلمان ہوتے ہی نہیں جب تک کہ آپ رسول اللہ کی اطاعت نہ کریں, رسول اللہ کی پیروی نہ کریں. قرآن کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 32, 132, 133, 134, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اگر اطاعت کرو تو شاید تم پر رحم کیا جائے. دیکھیے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرو گے, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, شاید تم پر رحم کیا جائے. ارے جب ہم اطاعت کر رہے ہیں اللہ اور رسول کی تو پھر تو رحم ہونا ہی چاہیے. کہ نہیں, اطاعت کے بعد بھی تمہارے یہ ناقص اعمال, اطاعت کے بعد بھی شاید اللہ تم پر رحم کرے. یہاں تو ہم حالت یہ ہے کہ بغیر عمل کے رحمت کو اپنے شامل حال سمجھتے ہیں, بغیر کوشش کے جنت کا حقدار سمجھتے ہیں. ہماری تو یہ حالت ہے, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کام اور عمل کی, جنت ڈائریکٹ مل رہی ہے ہم کو. تو یہاں کہہ رہے ہیں اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی, شاید تم پر اللہ رحم کرے. یعنی کرنے کے بعد بھی اللہ سے مدد مانگو, رسول اللہ سے مدد مانگو, اعمال کے بعد کہ اللہ ہماری محفل, ہماری یہ برکہ, ہماری یہ عبادتیں, ہماری یہ روزے, ہماری نمازیں, ہماری رسول اللہ کی اطاعت, ہماری عزاداری, یا اللہ اپنی بارگاہ میں نے قبول فرما لے. یعنی آپ رحم کی اس کے بعد بھی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, سارعوا سرعت سے مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ. سارعوا مقابلہ, مقابلے کے معنی میں آتا ہے سرعت. سرعت عام آدمی جا رہا ہو تو مسئلہ نہیں ہوتا, اس کو کہتے ہیں چلنا. لیکن جب کسی کے مقابلے میں بھاگنا شروع کرے, دوڑنا شروع کرے, کسی کے ساتھ اسپیڈ لگائے تو کہتے ہیں سارعوا سرعت. یہاں پر اسپیڈ آتی ہے. کہتے ہیں سارعوا الی المغفرہ من ربکم, کہ تم پھر مغفرت کی دوڑ میں شامل ہو جاؤ, مغفرت کی دوڑ میں شامل ہو جاؤ. میں نے نہ قرآن میں, نہ روایات اور احادیث میں کبھی کہیں نہیں دیکھا کہ ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہو کہ اس دنیاوی دوڑ میں شامل ہو جاؤ. دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو, گھروں کا مقابلہ, میرا گھر ہو تمہارا گھر, جابز کا, ایجوکیشن کا, شادیوں کا, دعوتوں کا. ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ اس مقابلے کی بات کی ہو. پوری زندگی اہل بیت کی ہمارے سامنے, ہمیں بتائیے اہل بیت میں سے کس نے دنیاوی اعتبار سے مقابلہ کیا ہو کسی سے؟ نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے سارعوا الی المغفرہ من ربکم. تم نے جو سرعت اسپیڈ پکڑنی ہے نا, اگر آگے بڑھنے کا شوق ہے, ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہو, تو مغفرت کی دوڑ لگاؤ. اے اللہ ہمیں مغفرت یعنی بخش دے. غفران, مغفرت, غفران یعنی بخشنا. غفران کا ترجمہ یا مغفرت کا ترجمہ بھی سنیے گا رہبر معظمی کی نگاہ میں. میں بار بار رہبر کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے ایک کتاب کا ذکر کرنے کے بعد, مغفرت یعنی غفران. اگر کہیں کسی جگہ پر گوشت, ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, کوئی عضو ناقص ہو جاتا ہے, کہیں سے کوئی کٹ جائے, کوئی حصہ کٹ کے گر جائے, غفران کہتے ہیں جب آپ اس پیوند کاری کرتے ہیں, جب آپ اس ہڈی کے اندر پیوند لگائیں, گوشت کا پیوند لگائیں, یعنی جو کمی آئی ہے اس کو پورا کریں. جب آپ پورا کرتے ہیں نا, وہ کہلاتی ہے مغفرت. یعنی جو مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, جو میرے کام رہ گئے, جو واجبات انجام نہیں دے سکا, सिला रहमी नहीं कर पाया, आपस में लड़वाया है लोगों को मैंने, घर में लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से, बहन भाई दोस्ती नहीं है, भाई भाई में दोस्ती नहीं है, रिश्तेदारों में आपस में लड़वाया हुआ है हमने, तंजीमें लड़ रही हैं आपस में हमारे मिजाज की वजह से, या कोई और कमी इबादात में है मामलात के अलावा। गुफरान किसे कहते हैं? गुफरान जब आप पेवन देते हैं, यानी जो कोताही रह गई जब आप उसको मुकम्मल करते हैं तो गुफरान है। उसके बाद फिर कहते हैं कि ऐ खुदा मैंने वो कमी पूरी की है, अब तू कबूल कर ले मेरी ये तौबा। ये माना होता है गुफरान का कि मैंने वो कमी पूरी कर ली है, ना ये कि मैंने जो खराबी की थी वो वैसे ही है, इबादत में कमी थी वो वैसे ही है, किसी जगह पर डंडी मारी थी वो वैसे ही है, ऐ खुदा तू मेरी मगफिरत कर दे, ऐसा नहीं होगा। गुफरान का तर्जुमा ये रहबर मौज़ूम की निगाह में मैंने आपको बयान किया है, वह जन्नत और भागो सारे को मगफिरत और जन्नत की तरफ। जन्नत क्या है? यह जन्नत का क्या है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है? अर्ज़ुहा समावात वल अर्द, कि जो फैली हुई है ज़मीन और आसमान के बराबर। आपको ज़मीन का तो अंदाज़ा है, सभी को अंदाज़ा है, नक्शों में देखा है, तस्वीरों में देखा है, टीवी पे देखा है, कुछ सोचा हुआ है कि ये दुनिया यूँ एक बैजवी शक्ल की एक चीज़ है, गोल शक्ल की एक चीज़ है। आसमान का किसको पता है? आसमान किसे कहते हैं? कुछ नहीं पता। हाँ ये सारी गैलेक्सीज इस आसमान का हिस्सा हैं, लेकिन ये आसमान है कितना बड़ा कुछ नहीं पता। सुना हुआ है 7 आसमान होते हैं, होते होंगे, लेकिन क्या है वसत, क्या है उमक, गहराई कितनी है, फैलाव कितना है, ऊंचाई कितनी है, ये हमें नहीं मालूम। कहा वो जन्नत, अगर तुमने मुकाबला करना ही है मगफिरत और जन्नत के लिए मुकाबला करो, कि जिसका अर्ज फैला हुआ है ज़मीन और आसमान के बराबर। वल अर्द उद्दत लिल मुत्तकीन, और ये जन्नत किसके लिए तैयार की गई है? मुत्तकीन के लिए। जन्नत किसके लिए तैयार हुई है? मुत्तकीन के लिए, कुरान की आयत। अब मुत्तकीन की तशरीह, असल हमारा मौजू ये था, अभी तक सब बातें मुकदमाती थी, असल मौजू ये है इंशाल्लाह, उसके बाद थोड़े बहुत सियासी हालात। अब मुत्तकीन की तारीफ कर रहे हैं, यही सूरह आले इमरान की आयत नंबर 132, 133, 134। किसे कहते हैं मुत्तकी? अल्लज़ीना युन्फिकूना फिस्सर्राय वद्दर्रा, उन्हें कहते हैं मुत्तकी कि जो खर्च करते हैं। युन्फिकून इन्फाक से निकला है, खर्च करना। अल्लज़ीना युन्फिकूना फिस्सर्राय वद्दर्रा, सर्रा यानी जब आसानियां होती हैं, दर्रा जब मुश्किलात होती हैं। हमारे जहनों में यह है कि खर्च किया जाए जब हालात अच्छे हों, एहतियात की जाए, बचा लिया जाए जब वक्त ख़राब हो, जब मुश्किलात में हों। नहीं, अगर मुत्तकी होना है, कुरान की आयत कहती है युन्फिकूना खर्च करते हैं, कब खर्च करते हैं? फिस्सर्रा व दर्रा, कि जब ये आसानियों में होते हैं और जब ये मुश्किलात में होते हैं। एक बात यहाँ पर ये समझ में आ गई कि ये इन्फाक यानी अल्लाह की राह में खर्च करना, इसका कोई ताल्लुक माली एतबार से बेहतर होने से नहीं है। अगर आपके हालात खराब भी हैं, अल्लाह की राह में खर्च करके देखें आप, करें तो, हौसला तो करें, हिम्मत तो करें। जब कुरान मुत्तकी की सिफात बयान कर रहा है तो इसका मतलब है कि खुदा ने कुछ तय किया हुआ है आपके लिए, कुछ सोचा हुआ है आपके लिए, करें तो खर्च अल्लाह की राह में। लेकिन अभी इन्फाक का माना रह गया है, अभी मैंने सर्रा व दर्रा का माना किया है। इन्फाक किसे कहते हैं? युन्फिकूना क्या है? अजीब यह है कि रहबर ही ने इसकी तारीफ की है युन्फिकून। इससे पहले हमारे जहनों में, बल्कि आप कहिए मुसलमानों के जहनों में, इस आयत का जहां पर भी इन्फाक का लफ्ज आया है, लगता था कि खर्च करना इन्फाक है, और वो भी पैसा खर्च करना इन्फाक है। लेकिन रहबर मौज़ूम ने इसकी तशरीह तब्दील की है। रहबर फरमाते हैं कि हर तरह का खर्च करना इन्फाक नहीं है, बल्कि जहां पर जरूरी होता है खर्च करना इन्फाक है, जहां पर जरूरी होता है। यानी क्या मतलब? मतलब यह, जैसे हमारे यहाँ राइज है, मस्जिद में अच्छा खासा रंग हुआ हुआ है, लेकिन एक मुखय्यर कहता है मैं चाहता हूं कि इसमें टाइल्स लगवा दूं, नीचे वाले टाइल पूरे हो जाए ऊपर। अल्लाह के बंदे, बहुत सारी ऐसी जगह के जहां पर लोगों के पास मस्जिद ही नहीं है, नहीं मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना वो कालीन बिछवा दूँ। अरे भाई पहले से बिछे हुए हैं। नहीं, کیونکہ جعفر تیار کے رہنے والے مخیر ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ یہاں پر ایک قالین بچھائیں، بچھا ہوا ہے بچھائیں۔ اللہ کے بندے، بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں قالین نہیں ہے، لوگوں کے لیے پڑھنے کے پاس چٹائی بھی نہیں ہے، تمہیں نہیں ہے اندازہ۔ نہیں، میں چاہتا ہوں مسجد کے باہر ایک کیمپ لگا کے یہاں جعفر تیار کے لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ بھائی یہاں بہت سارے ایسے گھرانے ہیں کہ جو کھانے کو ترستے ہیں، نہیں کھائے انہوں نے اچھے کھانے، عید کے بھی نہیں کھاتے وہ لوگ، انہیں تلاش کر کے کھلاؤ۔ ہر طرح کا خرچ کرنا انفاق نہیں ہے، صحیح جگہ پہ خرچ کرنا انفاق ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ دوسرا پہلو دیکھیے گا، خرچ کرنے سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، انفاق یہ نہیں ہے، جو ایک اور آیت کے اندر تھا، ينفقون مما رزقناهم ينفقون، یعنی جو کچھ ہم نے رزق کی صورت میں ان کو دیا ہے وہ انفاق ہے۔ جب معصومین سے پوچھا یہ رزق کیا ہے جس میں آپ انفاق کی بات کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ آپ کی صلاحیتوں سے لے کر، جسمانی صلاحیتوں سے لے کر، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے دولت، ایک چیز ہے انفاق میں، ایک چیز ہے جسے خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے، عزت، شہرت، اور اسی طرح سے جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کی اولاد، ہر چیز کو خرچ کرنا، جب آپ اس کو خرچ کریں یہ انفاق ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ متقی آسانی سے بن جاتے ہیں، مومن آسانی سے بن جاتے ہیں جب ہم مال خرچ کرتے ہیں۔ رہبر موضوع فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، انفاق سے مراد یہ ہے کہ صحیح جگہ پہ خرچ کرو، صحیح جگہ پہ خرچ کرو، اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ خرچ کرو، جس چیز کی ضرورت ہے وہ خرچ کرو۔ اگر صلح نہیں ہو رہی دو بھائیوں میں، ہمارے دوست سے ہمارا جھگڑا ہوا ہے، صلح نہیں ہو رہی، کب ہوگی صلح؟ کہ جب میں اس کے سامنے جا کے جھکوں گا اور اسے کہوں گا یار جو ہوا سب ہوا، ختم کرو، دوستی کرتے ہیں، یہاں پر تم نے اپنی ذات، اپنی عزت نفس جو بھی ہے، یہ تم نے انفاق کیا ہے، اسے انفاق کہتے ہیں۔ صحیح جگہوں پر اور صحیح چیز کو جب تم خرچ کرو گے یہ انفاق ہے۔ رہبر معظم کی استرام ہے، پہلی نشانی ہو گئی، الذین ينفقون فی سراء و ضراء، مختلف حالات انسان پر آتے رہتے ہیں، کبھی اس کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے، کبھی اس کی پوزیشن خراب ہوتی ہے۔ اگر مومن باقی رہنا ہے تو یہ خرچ کرنا جاری رکھو، چاہے حالات جیسے بھی تمہارے اوپر گزریں۔ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسرا کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو اپنے غصے کو مٹا دیتے ہیں، جو اپنے غصے کو ختم کر دیتے ہیں، یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ کہا کاظمین الغیظ ہیں، یہ اپنے غصہ آتا ہے، غصہ آنا بھی مومن کی صفات میں سے ہے۔ ایک آدمی غصہ ہی نہیں کرتا، بہت ہی اعلیٰ مومن ہے، اسے غصہ ہی نہیں آتا۔ بھائی آپ سے کس نے کہا کہ جو غصہ نہیں کرے وہ مومن ہوتا ہے، جسے غصہ آتا ہی نہیں ہے وہ مومن ہوتا ہے؟ کس نے آپ سے کہا ہے؟ یہ غلط تشریح ہے، غلط وضاحت ہے، کسی نے غلط آپ کو سمجھایا ہے۔ اشد الکفار رحما بینہم ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی مومن کی پہچان بتا رہے تھے کہ جو رحما رحیم ہوتا ہے، جب آپس میں اپنے درمیان دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، اور اشدہ ہوتا ہے کب؟ جب کفار کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اشدہ علی الکفار رحمہ بینہم، اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ شدت پائی جاتی ہے، اس میں یہ غصہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ غصے کو پیتا ہے۔ کاظمین الغیظ، غصے کو پینے والا، دوسری صفت ہو گئی، ينفقون فی السراء و الضراء والکاظمین الغیظ۔ تیسری صفت سنیے، والعافین عن الناس۔ عافین عن الناس کیا ہے؟ یعنی جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، عوام کو معاف کرتا ہے۔ معاف کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ میں قدرت ہو اور سامنے والا بیچارہ آپ کے سامنے پھنس جائے، جب اس نے غلطی کی بھی ہو، ورنہ تو معافی کا کیا، معافی کا مفہوم ہی نہیں ہے۔ اس نے کچھ کیا نہیں ہے، آپ کے میں نے معاف کیا ہوا ہے، نہیں 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 نہیں، اس نے کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ، کہیں زیادتی ہوئی بھی ہے، کہیں اس نے غلطی آپ کے ساتھ کی ہوئی ہے، لیکن جب یہاں پر آپ معاف کرتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہاں ابھی فی الحال متقی کی یہ تین ہی صفات بیان کی گئی ہیں فی الحال، بھائی یہ اور آیات تلاش کریں گے تو بہت کچھ، لیکن یہاں پر بھی ہم نے ایک ہی آیت، یعنی دوسرے لفظوں میں ایک ہی موضوع کو لے کے مختصر آپ کے سامنے بیان کرنا تھا، تو ہم نے وہ بیان کر دیا۔ پہلا ہی ہو گیا کہ یونفقون فی السراء والضراء، دوسرا ہو گیا والکاظمین الغیظ اور غیظہ، و تیسرا ہو گیا عافین عن الناس. یہ تین ایسی خصوصیات ہیں کہ اگر انشاءاللہ آپ ان پر عمل کریں، اور یہ آسان ہے، متقی بننا آسان کام ہے. نہیں ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ نے آپ سے سب سے یہ مطالبہ کیا ہوتا کہ آپ صاحب تقویٰ ہو جائیے. اللہ ایسا مطالبہ کر ہی نہیں سکتا. اے اللہ، اللہ ایسا مطالبہ رکھتا ہی نہیں کہ جو آپ سے پورا ہونے والا نہ ہو. غلط ہے، سوچ بھی غلط ہے. ہم سے خدا وہی مطالبہ کرتا ہے کہ جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ہاتھ کا کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسے اپنی زندگیوں میں عملی طور پہ کر کے دیکھیے، خود آپ انشاءاللہ اپنی عظمت کے قائل ہونا شروع ہو جائیں گے. متقی کو احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اس نے اللہ کے راستے میں قدم اٹھایا ہے. اسے اپنی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے. تین چھوٹے چھوٹے مطالبے ہیں خدا کے کہ جو انشاءاللہ ہمیں مومن بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. فی الحال اس میں ہی تو روکتے ہیں، تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ جو سیاسی حالات پر مشتمل ہے. آدھا گھنٹہ ہے ابھی ہمارے پاس جو ٹائم آپ لوگوں نے دیا ہے مجھے، 12 بجنے میں 6 منٹ ہیں. کوشش کرتے ہیں درود پڑھیں محمد والے محمد پہ. ایک بنیادی بات ہے کہ جو میں تقریباً مسلسل آپ دوستوں سے کر رہا ہوں. اچھا پہلے اس کو مکمل کر لوں. میں نے کہا تھا کہ میں ایک کتاب، دیکھیں 47 یا 48 سال پہلے رہبر موسم کی تقاریر کا مجموعہ ہے. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر شدت کے ساتھ آپ کے ایمان کو، آپ کی توحید کو، آپ کی نبوت اور ولایت کو، ان چار چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چار کتابیں تقاریر کا مجموعہ تھا رہبر کا، 48 سال پہلے، انقلاب سے پہلے. مشہد کے اندر ایک مسجد میں رہبر نے ماہ رمضان میں 30 لیکچر دیے ہیں. ان 30 لیکچرز کو الحمدللہ ان کی آواز بھی موجود ہے اور ان کے اوپر کتابیں بھی آ گئی ہیں. ان چاروں موضوعاتی کتابیں آ گئی ہیں. برادر شہید سعید حیدر زیدی صاحب نے دارالثقلین سے وہ کتابیں چھاپ بھی دی تھیں اور کئی مرتبہ اس کے ایڈیشن چھپ چکے ہیں. ان کتابوں میں پہلی کتاب ایمان ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ رہبر نے اسی ترتیب سے لیکچر دیے. رہبریت سے پہلے، صدارت سے پہلے، انقلاب سے پہلے. لیکن آج تک یہ درس، یہ موضوعات، وہ کی بھی باتیں آج تک تازہ ہیں، ابھی تک تازہ ہیں. شہید متحری جیسی شخصیت کو لوگوں نے دیکھا ہے، طباطبائی جیسے لوگوں کو دیکھا ہے، آغا مصباح جیسی شخصیت کو ابھی دیکھا، پھر آغا خود آغا جوادی عاملی جیسے لوگ موجود ہیں، آغا بہشتی جیسے لوگ شہید موجود تھے. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ان تمام باتوں کے باوجود بھی، ان تمام شخصیات کی کتابوں کے باوجود بھی، ان موضوعات کو انہوں نے بھی لکھا ہے اور بولا ہے، لیکن رہبر کی باتیں ابھی بھی بہت بہت بہتر ہیں، بہت نئی ہیں اور بہت تازگی ہے اور بہت ضرورت ہے. کیا ہم ان کتابوں کو دوبارہ اپنی محفل میں لے کر آئیں؟ پہلی کتاب ایمان ہے، دوسری توحید ہے، تیسری نبوت ہے اور چوتھی ولایت ہے. یہ چار کتابیں رہبر معظم کی گفتگو کے بعد آج وہ ترجمہ بھی ہو گیا اور الحمدللہ ترتیب سے چھپ بھی گئی ہیں. آپ دوست احباب کوشش کریں، خصوصاً جوان، اور اس میں بھی ISO کے جوان، آپ لوگ کیونکہ مل کے رہتے ہیں، آپ کو بیٹھنے کا موقع زیادہ ملتا ہے، کہ کتاب کو مباحثے کی صورت میں اپنی زندگی میں شامل کریں. مباحثہ، کتاب کو انفرادی پڑھنا اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن فکر ایک ہی شخص کی ہوتی ہے جو سمجھ میں آتی ہے. میری اپنی فکر ہے، جتنا میں پہلے سے مطالعہ کر چکا ہوں، مذہبی خاندان میں رہا ہوں، میں نے مجالس اور لیکچر سنے ہوئے ہیں، میرا ایک دماغ بنا ہوتا ہے. اب جب میں امامت کو یا نبوت کو یا ولایت کو یا ایمان کو پڑھوں گا بہتر ہو جاؤں گا، لیکن بہرحال سپورٹ میری پرانی فکر ہی کرے گی. اسی طرح سے ہم سب کسی نہ کسی ایک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں. کسی کی فکر زیادہ اچھی ہوتی ہے، کسی کی معلومات زیادہ اچھی ہوتی ہے، کسی کو فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ملا ہوتا ہے، जब ये चार पांच लोग मिलके किताब को पढ़ते हैं ना, तो बड़ी हद तक ये इम्कान मौजूद होता है कि सारे मतालब आपकी समझ में आ गए। वह इल्ला अकेले अकेले पढ़ने वाले की समझ में ज़रूरी नहीं है कि सारे मतालब आ जाए। इसलिए आप पूरी कोशिश करें कि इस किताब को, जिसको हमने कहा कि रहबर मौज़म के सफ़रनामे का गुफ्तगू का मजमुआ है और चार किताबों की सूरत में आ चुका है, इसको मुतालियात कर लें कम्बाइन, यानी जिसको आप ग्रुप डिस्कशन कहा करते थे, ग्रुप डिस्कशन की सूरत में इसको मुबाहिसा कर लें, बहुत कुछ हासिल होगा। और वही आगाज़ करें ईमान से। हो ये कुरान की जो आयत मैंने इस्तेफादा किया और उसके बाद इस पर जो वजाहत की है, ये भी सब मैंने रहबर मौज़म से ली हुई थी कि अगर आप लोग इंशाल्लाह और काम करेंगे तो फिर बहुत कुछ इसी छः तकरीरों में जो ईमान के मौजू पर हैं, हमें अपनी तरबियत के लिए इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तीसरा मौजू वहीं से शुरू करते हैं कि जो मैं बात पहले भी आपके दरमियान कई मरतबा कर चुका हूँ और अब मैं फिर उसको कर रहा हूँ। महसूस करता हूँ कि ये तकरार है, और जबकि मीडिया भी बैठा हो तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा तकरार है, कई मरतबा ये बात मैं कर चुका हूँ शिया टीवी के साथ, लेकिन ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि मैं फिर इसको करता हूँ, फिर बुनियादी बात करता हूँ। और वो क्या है? वो ये है कि देखिए, एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, यानी मंतकी जिसको आप कहते हैं, लॉजिकल जिसको आप कहते हैं, दो और दो चार की तरह। वो क्या है? वो ये है कि जिस जगह तक आप पहुंचना चाहते हैं ना, मसलन आप किसी अकीदे में मजबूत होना चाहते हैं, किसी अकीदे में मजबूत होना चाहते हैं, उससे पहले आपको उस मौजू पर ईमान लाना पड़ेगा। ईमान या यकीन, ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। इस ईमान और यकीन से पहले आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। यानी अगर नीचे से चलें तो पहले इंफॉर्मेशन है, दूसरे नंबर पर अभी इंफॉर्मेशन और एजुकेशन और इल्म और ये सब एक ही चीज़ है। आप पहले यहाँ जमा करते हैं मालूमात, इन सब का जो मजमूआ है वो मालूमात कहलाता है। आप मालूमात को जमा करते हैं और अगले मरहले में दाखिल करते हैं, और वो क्या होता है? वो मालूमात अगले मरहले में दाखिल होती है जब उसको आप कहते हैं कि ये हमें अब यकीन हो रहा है या हमें ईमान आ गया है। ये अगला मरहला है, इंफॉर्मेशन के बाद ही होता है, इन्फॉर्मेशन से पहले नहीं होता। और अगर हो जाए, मैंने कल जवानों के दरमियान में बात कही थी, आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर सिर्फ इंसान इन्फॉर्मेशन की दुनिया हो, इल्म ज़्यादा हो, इल्म, तो वो हेनरी कैसिंजर होता है। मैं नहीं कह रहा, ये जुमला भी शहीद मुर्ज़ा मुतहरी का है। शहीद मुर्ज़ा मुतहरी ने कहा कि दो चीज़ें अलग हैं, इल्म और ईमान। अगर खाली कोई बगैर इल्म के ईमान तक पहुँच जाने की कोशिश करता है तो शहीद मुतहरी फरमाते हैं वो खवारिज होता है। खवारिज जानते थे ना इबादत में कहाँ कहाँ तक, इबादत में, लेकिन ये खाली थे बिल्कुल इल्म, क्योंकि अकल का प्रोसेस ही नहीं हुआ। इल्म अगर मालूमात के ऊपर एक प्रोसेस हो, जिसको आप अकल का प्रोसेस कहते हैं, अकल का प्रोसेस क्या चीज़ होती है? यानी इंफॉर्मेशन तो आपके किसी जगह का हिस्सा बन रही होती है, लेकिन जब आप उसको प्रोसेस में लाते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं कि सही है या गलत है, मुबालगा था या हकीकत थी, आया इसे कबूल करना है या कबूल नहीं करना है, आया इसके ऊपर कोई बाहर से दलील लेनी है या अंदर वाला नबी कह रहा है ये ठीक है, अंदर का नबी यानी अकल, नहीं बाहर की, मेरे पास एक दलील होनी चाहिए कि जो कुरान या रसूलुल्लाह ने फरमाई है, अहले बैत ने फरमाई है। इस प्रोसेस को जाना, इस प्रोसेस को, इसको अकल का इस्तेमाल कहते हैं आम जबान में हम लोग। लेकिन असल में मंतकी लोगों से अगर आप पूछें, यानी वो लोग जो लॉजिक पे काम करते हैं उनसे पूछें किसे कहते हैं अकल, तो कहेंगे जो अकल यानी दिमाग के अंदर वो इन्फॉर्मेशन को घुमाने का जो प्रोसेस है, दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन को घुमाने का जो प्रोसेस है, इसको आप कहते हैं अकल। ठीक है जी, अब इसके ऊपर मसाला लगाया जाता है, मसाला लगाया जाता है तो बात या गलत होती है या सही होती है, इसको हम कहते हैं ये हमारी अकल से निकल के बात आ गई। ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन ये प्रोसेस हर इंसान को होता है कि जो अकल को इस्तेमाल करता है, और जो नहीं करता है सिर्फ इंफॉर्मेशन जमा करता है। जैसे कि आज का एजुकेशन सिस्टम है, आज का एजुकेशन आपसे अकल छीनता है और इंफॉर्मेशन देता है, और फिर जब बच्चा किसी की जगह पर बैठ के हर बात बता रहा होता है, बेटा ये बताओ कि ब्राज़ील का कैपिटल कौन सा है, ये ठक निकल आया मुझसे, ये कहते हैं पढ़ा लिखा है, क्या बात है, ये पढ़ा लिखा बच्चा है, इसको दुनिया की सारी मालूमात है। माजरत के साथ, ये एजुकेशन नहीं है, ये एजुकेशन नहीं है, ये तौहीन है तालीम की, तौहीन की तालीम की तौहीन है। तालीम किसे कहते हैं, इल्म किसे कहते हैं, कि जब किसी चीज को लेने के बाद प्रोसेस के बाद आप नतीजा दें कि सही और गलत, यानी दूसरे लफ्जों में इसके अंदर भी खाने बने हुए हैं जिसको आप दिमाग कहते हैं, जिस जगह पर आप इंफॉर्मेशन लेते हैं बकिया बहुत सारे पोर्शन को खाली छोड़ते हैं, खाली इसलिए छोड़ते हैं कि वहां वो प्रोसेस हो सके। आज की तालीम में इस प्रोसेस के अमल को खत्म किया गया है। तुम्हें वो करना है जो मैं कह रहा हूं, ना कि तुम्हें सोचना है। सोचने का इख्तियार नहीं है तुम्हारे पास, मौजूदा तालीमी निजाम में सोचने का काम खत्म है ही नहीं, आदमी सोचता ही नहीं है। कहीं सोचने वाला हो जाए, अगर हो जाए तो उसे मिसिंग कर दिया जाता है पाकिस्तान में। अगर आप चाहते हैं कि मिसिंग पर्सन में से ना हो तो बेहतर है ऐसी जिंदगी गुजारें जैसे गुजार रहे हैं, कोई जरूरत नहीं सोचने और समझने की। जहां आपने सोचना शुरू किया वहां पे आप हक छीन लिया जाएगा आपसे, कि आप जो हैं वो सोचने का काम नहीं करते हैं, सोचने का काम आपके जिम्मे नहीं है। हो वो बात जो मैं बार बार तकरार करता हूँ कि अगर खाली इल्म है तो ये हेनरी कैसिंजर बनेगा, एटम बम बनाएगा, लोगों पे गिराएगा, इसको पता भी नहीं होगा कि ये क्या किया क्या नहीं किया, यानी ये नहीं बनाएगा। मुराद ये है कि ये बनाएगा तो न्यूटन और आपके आइंस्टाइन मिलके थ्योरीज देंगे और बन जाएगा। जब बन जाएगा तो वो पे गिरेगा लोगों के ऊपर और कैसेंजर जैसे लोग इस्तेफादा करेंगे। हेनरी कैसेंजर बहुत पुराना आदमी है, वियतनाम की जंग का हीरो है, अमरीका का वजीर खारजा है, अभी तक जिंदा है, अभी तक जिंदा है, 100 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, हमसे और आपसे ज़्यादा अच्छा सोचता है, अभी भी सोचने का प्रोसेस हमसे ज़्यादा अच्छा करता है हेनरी कैसेंजर। ये खाली इल्म के मजमू हैं, इन्हें इस बात से मतलब नहीं होता कि नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इन्हें बात मतलब नहीं होता। इनके मुकाबले में खवारिज होते हैं जिनका ताल्लुक इल्म से या मालूमात से नहीं होता, वो समझते हैं कि जो अमल वो कर रहे हैं, तो आपने देखा उनकी इबादत, उनकी इबादत की ये हालत थी कि अच्छा खासा मुसलमान मोमिन वो भी गुमराह हो जाता था, क्या या मैं इस पर गोली चलाऊं या नहीं। और मौला कायनात नहज बलागों में फरमाते हैं कि इस फितने को मैंने ही खत्म किया है, वल्ला मुसलमानों के बस की बात नहीं थी कि खवारिज के फितने को खत्म करते, क्योंकि सब तो उनकी इबादत को देख के परेशान हो जाते थे। कहा जाता था कि जैसा घुटनों पर घोड़े ऊंट के, ऊंट का जैसे घुटने पर निशान होता है ना, उठ बैठ के जब वो बहुत ज़्यादा ज़मीन पर उठता और बैठता है तो घुटना उसका जो है ना वो अजीब सी पापड़ियाँ सी जम जाती हैं। कहा कि इनके माथों पर वो निशान होते थे कि जो ऊँट के घुटनों पर होते हैं, इतने इबादत गुजार थे। लेकिन इस इबादत का फ़ायदा क्या है, उल्टा इमाम अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ही तलवार लेके खड़े हुए हो, असल इस्लाम को तबाह कर रहे हो, औरतों के पेटों से बच्चे निकाल के उनके फुटबॉल खेलते हो। मैं दाइश की बात नहीं कर रहा, मैं खवारिज की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये काम पहले किया है। शहीद मुर्तज़ा मुतहरी फरमाते हैं, खाली इल्म हो और ईमान ना हो, खाली ईमान हो और इल्म ना हो हमारे काम का नहीं है, प्रोसेस है। इल्म आपको ईमान तक पहुंचाए, ईमान आपको अकीदे तक पहुंचाए। ईमान अकीदा यानी जब आपके ईमान पर आप अमल करेंगे ना, अमल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, जो बात आपने सुन ली है आपको पता चल गया है, आपको पता चल गया है बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, आपको पता चल गया है नमाज वक्त पर पढ़नी चाहिए, आपको पता चल गया है हराम सूद नहीं खाना चाहिए, आपको पता चल गया है कि भाई जॉब हर तरह का किसी भी तरह से पैसा कमाने के लिए जो करना है कर गुजरो, बाद में देखा जाएगा तौबा कर लेंगे, पता नहीं। जिस चीज़ का पता चल गया है जब आप उसको अपनी प्रैक्टिस में ले आते हैं, प्रैक्टिस में ले आते हैं, अमल करते हैं, बार बार करते हैं, आपके चेहरे से पता चलता है कि आप अल्लाह के फरमान के मुताबिक, अल्लाह के कहे के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इंसान के चेहरे से झलकना शुरू हो जाता है। मक्कारी और अय्यारी इंसान के चेहरे से झलकती है, और उसकी ईमानदारी और उसका इखलास, अल्लाह से मोहब्बत और इश्क, अल्लाह के फरामीन के मुताबिक ज़िंदगी, ये इंसान मोमिन के चेहरे से झलकती है। उसके चेहरे पर एक ख़ास नूर उभरता है, उसके मिजाज के अंदर एक ख़ास लुत्फ आ जाता है, जो उसको देखता हुआ कहता है कि भाई जो उससे मिलता है वो बड़ा इत्मीनान का एहसास करता है, उसको लगता है कि खुदाई सिफात के किसी फर्द से मैंने हाथ मिलाया है, जिससे मैं गले मिल रहा हूँ मुझे लगता है कि मैं किसी खुदाई शख्सियत, इंसानी शख्सियत की जो खुदाई इंशाल्लाह सिफात में ढली हुई है, मैं ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहा हूँ, ये इंसान को एहसास होना शुरू हो जाता है। ये कब होता है, जब आप अपने जानने पर अमल करते हैं, अब ये अकीदा बन जाता है। जब ये अकीदा बनता है ना भाई, तो फिर अकीदा वो चीज़ होती है जिस पर इंसान जान देता है। याद रखिएगा मेरी बात, آپ علم کی بنیاد پر جان نہیں دیں گے، ایمان اور یقین کی بنیاد پر جان نہیں دیں گے. جب آپ کا ایمان اور یقین پختہ ہو کے عقیدہ بن جائے گا تو آپ جان دیں گے، یعنی اس کے لیے وقت دیں گے. پھر آپ سب کچھ چھوڑ دیں گے جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا عقیدہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، پھر آپ سب کچھ چھوڑ دیں گے. آپ مشکلات کو برداشت کریں گے. ہاں کچھ لوگوں میں یہ سارے پروسیس ذرا لمبے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں میں ایک ہی دن میں سارے پروسیس ہو جاتے ہیں، پتہ چلتی اس کا عقیدہ بن جاتا ہے. وہ بڑے ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی بات کو سنتے ہی اپنی پریکٹس میں لا کے چند دنوں میں ہی اس کو عقیدہ بنا لیتے ہیں. کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں. خوب یہ ساری باتیں میں نے کیوں کی؟ مقدماتی بات تھی، میں نے اس لیے کی ہے کہ اب آپ کو جو بھی انفارمیشن سیاسی موضوعات کے اوپر، اگر آپ کے چینل صحیح نہیں ہیں، اگر آپ کے ریسورسز صحیح نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہاں سے لینا چاہیے تھا، ہر جگہ سے لے رہے ہیں. مثلاً ابھی آپ پاکستان اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ یہ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے ہی طے کرتے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جو لوگ ٹی وی دیکھ کے آئے ہیں اب وہ آپ کو تبصرے دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ تبصرے دینے کے بعد ایک انسان کی فکر بن رہی ہوتی ہے. فکر تو بنے گی چاہے صحیح بنے چاہے غلط بنے، عقیدہ تو بنے گا چاہے صحیح بنے چاہے غلط بنے. بات یہ ہے کہ وہ سورس کیا ہے. اگر سورس قرآن ہے، اگر سورس نہج البلاغہ ہے، صحیفہ سجادیہ ہے، توضیح المسائل ہے پہلے مرحلے میں، اور پھر بعد میں رہبر معظم ہے سید حسن نصر اللہ جیسے شخصیات ہیں، اور صحیح میڈیا آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ دیکھیے آپ کی انفارمیشن کیا بنتی ہیں اور جس بنیاد پر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. اور نہیں، ہم نے اس کو چھوڑ کے اپنے پروسیس، پورے پروسیس کو کرنے کا جو طریقہ رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ باہر روڈوں سے، پاکستانی میڈیا سے. اگر آپ نے پاکستانی میڈیا سے انفارمیشن لینی ہے تو آپ مجھے بتائیے اس وقت ہاٹ ایشو کیا ہے پاکستان کا. ہاٹ ایشو آپ کو یہی لگے گا نا کہ یہی جو لبیک یا رسول اللہ والے لوگ ہیں، یہ اس وقت پاکستان کا ہاٹ ایشو پہلے نمبر پر ہے. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ آپ کہیں گے جہانگیر ترین کا ایشو ہے، کیونکہ میڈیا دیکھ کے آئے نا آپ. اب کیا دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ جہانگیر ترین کا موضوع چل رہا ہے. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ پی ڈی ایم ہے بھائی، اور کیا ہے؟ تیسرے نمبر پی ڈی ایم ہے سب. اور میں ایسے ہی آپ سے پوچھتا چلا جاؤں گا اور آپ تھوڑا تھوڑا نیچے آتے چلے جائیں گے، اور یہی اس وقت آپ کا جو ہے نا وہ ہم مقام بنا ہوا ہے پاکستان کے موضوع پہ، جبکہ پاکستان کے بھی ہاٹ ایشوز یہ نہیں ہیں. اگر آپ حقیقت میں دیکھیں، یہ تو گمراہ کرنے کے لیے ایشوز ہیں. پاکستان کے اصل ایشوز کیا ہیں؟ پاکستان کے اصل ایشوز یہ ہیں کہ بھائی امریکہ طالبان کو افغانستان دے کے جانے کی باتیں کر رہا ہے، اور اب کیا ہونے والا ہے اس پاکستان کے ساتھ جب آپ کے پڑوس میں وہ طالبان آ جائے جو کسی کی ایجنٹ نہیں ہے، افغانستان کی ایجنٹ ہے، اپنے افغانی ہیں. اور اگر وہ طالبان آ جائے کہ جس کے پیچھے انڈیا ہے، وہ طالبان آ جائے جس کے پیچھے اسرائیل ہے، وہ طالبان آ جائے جس کے پیچھے امریکہ ہے، وہ طالبان آ جائے جس کے پیچھے پاکستان ہے، یا وہ طالبان آ جائے جس کے پیچھے ایران ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے ایران کا گروپ یا طالبان کا گروپ. ہمارا ابھی اصل مسئلہ کیا ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم. یہ جو ہم کہتے ہیں نا انفارمیشن کی دنیا ہے، جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں آپ اپ ڈیٹ ہیں یا آپ اویئر ہیں، یہ غلط بات ہے. یہ جتنی انفارمیشن زیادہ دی جاتی ہے آدمی کو انفارمیشن میں ہی گھمایا جاتا ہے، یعنی وہ اس کے اندر ہی گم ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. یہ تو ہے پاکستان کے لوکل ایشوز. اور میں آپ سے پوچھوں عالمی ایشوز کیا ہیں، تو آپ یقین کیجئے پاکستان کے عام آدمی کا اس کے وہ تعلق ہی نہیں ہے کہ عالمی ایشوز ہیں کیا. ارے وہ کہتا ہے چھوڑو میاں، ابھی یہاں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، پہلے یہاں دیکھو کیا مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. یہاں پر دیکھو بل اتنا آ گیا ہے گیس کا، بجلی کا بل اتنا زیادہ آ گیا ہے. آپ کو یمن کی پیچھے یمن میں کیا ہو رہا ہے، آپ پیچھے پڑے ہوئے شام میں کیا ہو رہا ہے، آپ پیچھے پڑے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عربیہ کیا کر رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے، ایران میں انتخابات ہونے والے ہیں کیا نتائج نکلنے ہیں، حزب اللہ لبنان آج تک چاہیے چند مہینے ہو گئے بلکہ اب سال قریب ہو رہا ہے کہ لبنان میں گورنمنٹ نہیں ہے، لبنان میں حکومت نہیں ہے، بغیر حکومت کے لبنان چل رہا ہے، سال سے زیادہ ہو گیا ہے. شام کے اندر عدلب میں پھر دوبارہ سے آہستہ آہستہ جمع کر کے داعشیوں کو، اور ابھی فی الحال ایک مارکہ ترکی لڑنا چاہتا ہے کردستان میں کہ جہاں سارے داعشیوں کو منتقل کر رہا ہے. اب یہ اگر ہم ساری باتیں کر بھی رہے ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، اس سے کیوں یہ بات ہو رہی ہے، ہمارے موضوعات ہی کچھ اور ہیں، ہمارے تو ایشوز ہی کچھ اور ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم پاکستانی ہونے کے بجائے کراچی بن کے سوچیں تو اور چھوٹی سوچ ہو جائے گی، اور خدا نہ خواستہ کراچی سے نکل کے جعفر تیاری بن کے سوچیں تو پھر تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ فلاں روڈ نہیں بن رہی, فلاں جگہ پہ پانی کی پھر لائن پھٹ گئی ہے, فلاں جگہ پہ پھر کسی کا گھر گرنے والا ہے, ہم تو پھر یہیں سے نہیں نکلتے. کہاں نکلتے؟ ان پروگراموں کا اصل ہدف یہ ہوتا ہے کہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح, تھوڑی دیر کے لیے صحیح, ہم سرکلز کو توڑیں, ہم اپنے چاروں طرف جو ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتے, ہمیں بڑا نہیں سوچنے دیتے, اور جب وہ نہیں سوچنے دیتے ہم ان سرکلز کو نہیں توڑ سکتے تو بس پھر ہم بہت چھوٹے آدمی ہیں, بہت چھوٹے لوگ ہیں. اور پھر یہ سوچ ہماری زندگی میں اس طرح شامل ہوتی ہے, مثلاً کہ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایشو ہے, مومنین کا ایشو ہے, شیعہ جوانوں کا ایشو ہے, جوانوں پر الزام یہ ہے, جرم تو نہیں ہے, ثابت نہیں ہے, الزام یہ ہے کہ یا انہوں نے شام جا کے جناب زینب کے جہاد اور اس حرم کو بچانے کے لیے جنگ لڑی ہے, یا ان پر بلیم یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی فرقہ واریت کے اندر جنگ لڑی ہے. یہ دو بلیم ہیں, تیسرا تو کوئی نہیں ہے نا. چوری اور ڈکیتی کا نہیں ہے کسی پر, اغوا کا نہیں ہے کسی پر, بلیم یہی ہے جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ ہو جو لیاری گینگ وار کا ہو, ایک آدھ ہو جو متحدہ کا بھی ٹیررسٹ ہو, لیکن اگر ان کے والدین نے لسٹ کے اندر لکھوا دیا ہے ہمیں نہیں معلوم, جیسے کہ ان بیچاروں کو بھی نہیں معلوم. ہم ماں باپ سے پوچھیں کہ آپ بتائیں آپ کا بیٹا شیعہ مسائل کا شکار تھا یا خدا نہ خواستہ واقعی کسی گینگ وار کا حصہ تھا, انہیں بھی نہیں معلوم. وہ بےچار بھی مظلوم ہیں ہماری طرح, انہیں بھی نہیں معلوم, لیکن جنہیں وہ لسٹ بن گئی ہے. اب وہ لسٹ بنی ہوئی ہے, اس کے مطالبے کے لیے کچھ لوگ مسلسل چند سالوں سے اور ابھی آخری 16 دنوں سے روڈ پہ بیٹھے ہیں, 16 دنوں سے روڈ پہ بیٹھے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ بھائی ہم میں سے, انفاق کی بات کروں, کس وقت خرچ کرنا ہے اپنے ٹائم کو, کس وقت ہمیں وہاں جانا چاہیے, ہمیں یہ بھی نہیں علم. میں یہ حسن ظن رکھ کے کہ آپ سب روز جاتے ہیں بات کر رہا ہوں, حسن ظن رکھ کے کہ آپ تو روز جاتے ہیں, میں بحث کر رہا ہوں ٹائمنگ کون سی ہونی چاہیے, کیونکہ میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ کوئی شیعہ جو ہے وہ دھرنے میں نہیں جا رہا ہوگا, میں سوچ بھی نہیں سکتا اس بات کو. ہم سبھی جا رہے ہیں انشاءاللہ, میں ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں. پتہ چلا وہاں کا حساس ٹائم شام 6 بجے سے لے کے اور صبح 2 یا 3 بجے تک کا نہیں ہے, وہ تو سارا آ رہا ہے, سارا ہی مومن آ رہا ہے, سارے شیعہ آ رہا ہے. اس وقت ضرورت نہیں ہے, ضرورت اس وقت ہے کہ جب ایجنسیز آتی ہیں یا ادارے آ کے تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ صبح 6 بجے سے لے کر یا 5 ساڑھے 5 بجے سے لے کر اور 3:30 بجے تک کتنے لوگ بیٹھے ہیں, کتنی خواتین بیٹھی ہیں, کتنے مرد بیٹھے ہیں, وہاں سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یار یہ اس دھرنے سے کتنے سنجیدہ ہیں, یہ اس دھرنے سے کتنے مطمئن ہیں. اب ہم سب جاب پر ہوتے ہیں, اچھا ہم سب بزنس کرتے ہیں ماشاء اللہ, کوئی اس وقت گھروں پہ نہیں ہوتا نا کہ آپ وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں, سب کہیں نہ کہیں مصروف ہوتے ہیں, سبھی پوری تشیع پورے انقلابی ہمارے, ISO بھی, مجلس وحدت بھی, SQC اور سارے ہی ہیں, سب مصروف. یہ کیوں ہوا, ہم چھوٹے کیوں ہوئے, فکری اعتبار سے چھوٹے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ہم اپنے سرکلز نہیں توڑ پا رہے ہیں. سرکل کب ٹوٹتے ہیں بھجن؟ سرکل اس وقت ٹوٹتے ہیں کہ جب آپ کے ارادے مضبوط ہوں, حوصلے مضبوط ہوں, عزم مضبوط. وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو یہ بات پتا ہو کہ دنیا کے اندر اس وقت تشیع کیا رول پلے کر رہی ہے, کیا کردار ہے. جب تک آپ کو یہ باتیں نہیں پتا ہوں گی آپ کبھی بھی پڑھے نہیں ہوں گے. اپنے سرکل عمر کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا, فکری اعتبار سے کہہ رہا ہوں. عمر کے اعتبار سے تو ہم سب بڑے ہو رہے ہیں, میں تو بڈھا ہو گیا, لیکن مصیبت یہ ہے کہ فکری اعتبار سے بڑا کب ہوگا؟ جب آپ کو ساری باتیں پتا ہوں. آپ کو پتا ہونا چاہیے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایشو ایران کے انتخابات ہیں, جس میں صرف 3 مہینے رہے ہیں, یہ سب سے بڑا ایشو ہے. اسی کو دبانے کے لیے, گھمانے کے لیے اسرائیل نے سپاہ کی کشتی پر حملہ کر دیا, اسرائیل کا ایران نے بدلہ لیا, فوراً حملہ کر دیا. اس کے بعد انہوں نے ایران کے ایک نیوکلیئر پلانٹ کے اوپر اٹیک کیا ابھی 3 دن کے اندر, اور اب ایران ان کے نیوکلیئر پلانٹ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. یہ بات صحیح ہے, میڈیا میں اس وقت یہ خبریں, عالمی میڈیا میں اس وقت یہ خبریں, پوری دنیا ان خبروں کے پیچھے ہے. اور ایک چھوٹی سی خبر آتی ہے کہ وین میں بیٹھے ہوئے, وین میں کہاں بیٹھے ہیں, وین میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 4+1 क्योंकि 5+1 थे, अमेरिका तो निकल गया, न्यूक्लियर डील जो हुई थी उससे अमेरिका निकल गया, अब वो रह गया 4+1 और ईरानी न्यूक्लियर वो जो हम कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल वो बैठी है, दोनों बैठे हैं, वजीर खारजा भी उसके अंदर कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे, अक्सर वही दूसरा बंदा जा रहा है, और ये लोग तय करने वाले हैं कि दोबारा डील में अमरीका को ले आए, और प्रेशर बनाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, इसराइल अमरीका, इसराइल ईरान, इसराइल फलां, प्रेशर बनाने के लिए ईरान के ऊपर। असल हदफ क्या है, ईरान के 3 महीने के अंदर जो इंतखाबात होने उससे पहले पहले किसी तरह से जो बाइडन आ जाए वापस डील में, और आने के बाद एकदम पाबंदियां उठा ले, सारी सैंक्शंस जो ईरान पे लगी हैं सब उठा ले, और पूरी दुनिया से तिजारत शुरू हो जाए। जितना ईरान का पैसा 16 मुल्कों में ब्लॉक किया है अमरीका ने 40 साल के अंदर 45 साल के अंदर, वो सारा पैसा वापस आ जाए, एकदम डॉलर नीचे आ जाए ठक ईरान में, तूफान ऊपर चला जाए। जैसे ही हुआ तो रूहानी फिक्र का कोई आदमी इलेक्शन जीत जाए, इस वक्त पूरी सियासत का महवर, दुनिया की पूरी सियासत का महवर ये मौजूद कि ईरान के अंदर 4 साल कोई और गड़बड़ ना हो जाए, जैसे पार्लियामेंट इनकलाबी हो गई है, जैसे चीफ जस्टिस इनकलाबी हो गया है, कहीं ईरान की हुकूमत भी, यानी जिसको आप कहते हैं इजराइल बोर्ड, प्रेसिडेंट हाउस, किसी इनकलाबी हाथ में ना चलना चाहे, इसके लिए इस वक्त पूरी दुनिया को कोशिश कर रही है। ये हॉट इशू है, दुनिया का सबसे बड़ा इशू, लेकिन हमारी अभी जो है ना तवज्जोहात बिखरी हुई हैं, हमारे तरजीहात बिखरी हुई हैं, हमारे मौजूद बिखरे हुए हैं। जवान जो कोशिश करते हैं, आप तमाम दोस्तों में ना बिठाते हैं, जमा करते हैं, बातचीत करते हैं, हमारा इन महफिलों से असल हदस यही होता है कि हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए झंझोड़ें अपने आप को, झंझोड़ें और किस तरह मेन स्ट्रीम में दाखिल होने की कोशिश करें, जो हम बहुत पीछे रह गए। जब आप तशरीयों की आलमी ताकत का एहसास करेंगे ना, आपका अज़्म और हौसला मजबूत होगा, आपका अज़्म और हौसला मजबूत होगा, या आपके इरादे को मजबूत करें, आपका इरादा मजबूत होगा, आप पाकिस्तान के शिया छोटे लोकल इशू पर भी बहुत भारी आएंगे, बहुत मजबूत आएंगे। और कहीं आपने आना शुरू कर दिया तो ये मसाइल मसाइल रहेंगे नहीं, जिसमें अभी पूरी मिल्लत को, कम से कम कराची की सारी मिल्लत को जाना जलील ख्वार किया, ये हमारे और आपके हाथ में किस तरह से हालात को तब्दील करते हैं। बहुत शुक्रिया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले।